أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في جنات وعيون ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وعليهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم فلا تبصرون وفيكم وما توعدون فوائب الأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اهدنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين عزیز رفقائے گرامی یہ میں نے سورۃ الزاریات سے چند آیات تلاوت کی ہیں ان آیات میں جو موضوع آج زیر درس ہے وہ ہے قیامت اس سے پہلے میں متعلقہ آیات کی طرف آؤں میرے اور آپ کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے اور جو ہماری نظروں سے کبھی اوجھل نہیں ہونی چاہیے ہم لوگوں کی ان تمام ایکٹیویٹیز کی جان اور اس کی روح رواں کیا ہے ہمارا مقصد اور ہمارا نصب العین کیا ہے ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں اجتماعات میں حاضر ہوتے ہیں تو ان تمام کا مقصود اور مطلوب آخر کیا ہے تو اس بات کا جواب کہ وہ ہے اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح ہماری ان اندر اگر یہ چیز مفقود ہے تو ظاہر ہے کہ پھر اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں نصب العین کا شعور ہے جس سے انسان کی قیمت بڑھتی ہے اور چیز ہے نصب العین کہ اگر یہ سامنے نہ ہو تو انسان کی قیمت صفر ہو کر رہ جاتی ہے چنانچہ ہمارے اسلاف میں ایک عظیم شخصیت مولانا روم انہوں نے فارسی زبان میں کتاب لکھی ہے اور اس کتاب میں مثنوی مولانا روم کے نام سے جو مشہور ہے اس میں جب وہ نصب العین کی بحث پہ آتے ہیں تو بالکل چھوٹی چھوٹی سی مثالیں ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس کتاب کا جو دفتر سوم ہے کہ قیمتِ ہمیانو کی سا ازدرست بے ذرا ہمیانو کی سا ابدرست ہمیان ہمیانی جتنے کے پیسے رکھتے ہیں پرس تو مولانا روم کہتے ہیں کہ یہ جو پرس ہے یہ اگر پھٹا پرانا ہے لیکن اس میں 50,000 روپیہ پڑا ہوا ہے تو ہر انسان اس کو سنبھال سنبھال کر رکھتا ہے اگر یہ بکس میں کہیں پڑا ہوا ہے یہ باہر گیا ہے تو آتے ہی سب سے پہلے وہ پرس اپنا دیکھتا ہے یہ نہیں کہ اس پھٹے پرانے پرس کی کوئی اہمیت ہے اصل اہمیت تو اس پیسے کی ہے جو اس پرس کے اندر پڑا ہے یہ پیسہ اگر نہ ہو تو پھر یہ پرس اس کو پھر کوئی اتنی اہمیت نہیں دیتا تو کہتے ہیں کہ قیمت ہمیانو کی سا از درست بے ذرا ہمیانو کی سا ابتر. تو آگے کہتے ہیں ہم چنا کے قدر تن از جاں بود، قدر جاں از پرتوے جانا بود. وہ کہتے ہیں اسی طرح تم سمجھو کہ یہ جو ہمارا جسم ہے اس کی اہمیت کس وجہ سے ہے؟ جان کی وجہ سے، لائف کی وجہ سے. یہ جان اگر نکل جائے تو پس پر ہم چند گھنٹوں میں اس کو قبرستان لے جاتے ہیں، اس کو ہم دفناتے ہیں. تو اصل اہمیت جو اس جسم اور بدن کی ہے وہ تو جان کے حوالے سے ہے، مگر جان بجائے خود بھی اہم نہیں ہے. یعنی یہ جان جو ہے یہ بھی ڈیپینڈنٹ ہے کسی اور چیز پر، وہ اگر نہ ہو تو پھر جان بھی بے قیمت. تو وہ کیا ہے؟ ہم چنا جاں بوت قدر جاں از پرتوے جانا بوت. کہتے ہیں کہ جان کی قیمت جانان سے معین ہوتی ہے کہ انسان کا جانان کیا ہے، ٹارگٹ کیا ہے، گول کیا ہے، نصب العین کیا ہے، مقصود اور مطلوب اور محبوب کیا ہے. وہ اگر بلند ہے تو اس کے ساتھ انسان بھی بلند ہو گیا، اور اگر وہ اگر پست ہے، ضعف طالب والمطلوب، تو انسان بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ پست ہو گیا. میں اس کی مثالیں سے دیتا ہوں کہ فرض کرے کہ ایک شخص چوری کی غرض سے کسی گھر میں گیا اور وہاں پہ قتل ہوا. لوگ کہتے ہیں کہ جانور کی موت مرا. ایک دوسرا شخص ہے وہ جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ نہر میں ایک بچہ ڈوب رہا ہے، گرا ہوا ہے، ڈوب رہا ہے. اس نے چھلانگ لگائی، اس کو تیرنا نہیں آتا تھا، بچے کو تو دھکا دے کے کنارے تک وہ بچہ پہنچ گیا. لوگ کہتے ہیں یہ شہید کی موت مرا ہے، دونوں جگہ جان ضائع ہوئی ہے. وہ جو چور تھا اس کی بھی جان ضائع ہوئی، اور یہ جو شخص تھا اس کی بھی جان ضائع ہو گئی. اس کو لوگ کہتے ہیں کہ وہ جانور کی موت مرا، اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ شہید کی موت مرا. یہ ڈفرنس کیوں پیدا ہوا؟ دونوں جگہ تو وہ جان ہی ضائع ہوئی. یہ ڈفرنس اصل میں نصب العین نے پیدا کیا. چور کا نصب العین کیا تھا؟ یہ دنیا، حقیر دنیا اور یہ چند پیسے ٹکے کا حصول، یہ پستر نصب العین تھا اس کا. اور اس دوسرے شخص کا نصب العین کیا تھا؟ ایک انسان کی جان بچانا، لہذا اس کی زندگی بلند تر ہوئی، یہ شہید کی موت، اور وہ جو ہے وہ جانور کی موت، اس نے یہ فرق پیدا کر دی. چنانچہ انسان کے اندر جو ہے وہ یہ کہ اس کا نصب العین کیا ہے، اس کی تمام ایکٹیویٹیز کا روح رواں کیا ہے، وہ جو سب کچھ جو کرتا ہے اس کے سامنے کیا ہے. چنانچہ یہ بات اقبال نے اردو میں بہت بہترین انداز میں ہمیں بتائی ہے کہ یہ عقل جو محو پروین کا کھیلتی ہے شکار، شریک شور سے پنہا نہیں تو کچھ بھی نہیں. یعنی عقل سے انسان جو کچھ بھی وہ کرتا ہے، دل کے اندر جو طوفان اٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کی شناخت اور محبت کی جو چنگاریاں یہاں پر موجود ہیں، عقل اگر اس کے ساتھ اس کی معیت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. یہ عقل جو محو پروین کا کھیلتی ہے شکار، شریک شور سے پنہا نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ ذکر نیم سے بھی، یہ مراقب ہے، یہ سرور تیری خودی کے نگہبان نہیں تو کچھ بھی نہیں. زبان سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یعنی انسان اگر بحیثیت مجموعی اس کا پورا وجود، اس کی تمام سرگرمیوں کی جان، اگر وہ علی نصب العین نہیں ہے تو انسان کی قیمت صفر ہے. چنانچہ آخر میں پھر مولانا روم ایک اور مثال دیتے ہیں کہ بعض اگر باشد سفید و بے نظیر، چونکہ سیدش موش باشد شد حقیر. کہ باز اور شہباز کو دیکھو، کتنا قیمتی پرندہ ہے، آسمانی اور آفاقی پرندہ، اس کی غذا بھی آسمانی. وہ پرندے کھاتا ہے کہ ان کو معلوم ہی نہیں ان پرندوں کے بارے میں. مگر رومی کہتے ہیں کہ ایک ہی حرکت، ایک ہی چیز ایسی ہے جو باز کے لاکھوں روپے کی قیمت جو ہے وہ صفر بنا دیتی ہے. اور وہ کیا ہے؟ باز اگر باشد سفید و بے نظیر، چونکہ سیدش موش باشد شد حقیر. اگر اس باز نے زمین کے کسی چوہے پر جھپٹا مارا تو اس کی قیمت گئی. لوگ کہیں گے یہ باز تھا، یہ تو آسمانی پرندہ تھا، اس کی غذا اور خوراک آسمانی، یہ زمین کے چوہے پر کیسے فریفتہ ہو گیا؟ چوہے پر اس نے جو جھپٹا مارا تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے وہ مقام بلند چھوڑ کر وہ پستیوں کی طرف جو ہے وہ آ گیا. تو اس میں اصل میں دکھانا بتانا تو انسان کے بارے میں ہے کہ وہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دیا تاکہ وہ پرواز کرے, پہنچ جائے آسمان تک, آفاق تک, وہ روحانی دنیا کا وہ شہسوار بنے, وہ انسان آ کر جو دنیا اور ذخائر سے دنیا کی محبت کا اگر گرفتار ہے, ان چیزوں کے اندر اگر وہ پھنسا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی مثال اس بات کسی ہے جو وہ دنیا چھوڑ کر ادھر جھپٹے مار رہا ہے. یہ آیات پڑھی گئی. آج ہوا ہے کہ ان المتقین فی جنات وعیون, کہ متقی لوگ وہ باغات میں اور چشموں میں ہوں گے. اور جس سورت کے اندر یہ بات آئی ہے, یہ سورتوں کا ایک پورا گروپ ہے, اور اس گروپ میں اس کے جو بنیادی موضوعات ہیں وہ دو ہیں. اس گروپ میں کچھ مکی سورتیں ہیں, کچھ مدنی ہیں. مکی سورتوں کا بنیادی موضوع ہے انذار آخرت, اور مدنی سورتوں کا بنیادی موضوع ہے تکبیر رب اور اعلائے کلمۃ اللہ. گویا یہ جو گروپ ہے 17 سورتوں کا, یہ ان دو پلرز پہ کھڑا ہے. اور یہ جو دو پلرز ہیں, ایک ہی دیمک ہے جو ان دونوں پلرز کو کھا رہا ہے, اور وہ دیمک ہے دنیا کی محبت. چنانچہ اور تکبیر رب کا کام جو شخص کرنا چاہے تو سب سے بڑی رکاوٹ اور راستے کا پتھر ہے دنیا کی محبت. اور جو شخص چاہے کہ انذار آخرت اس پر اثر انداز ہو تو اس کے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ ہے محبت دنیا. چنانچہ جن صورتوں میں اس گروپ کی جن صورتوں میں ذکر ہوا ہے تکبیر رب کا, تو اس کی اوپننگ صورت ہے سورت حدید. وہاں پر کاشن دیا گیا ہے کہ اور وہ نقشہ کھینچا گیا ہے میدان حشر کا, کہ وہاں پر وہ لوگ جو مسلمانوں کے ساتھ ہی رہتے تھے اور جس عجیب اور جس اذیتناک انجام سے دوچار ہوں گے تو وہ پوچھیں گے اہل ایمان سے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے دنیا میں, تو کہیں گے کہ ہاں تم لوگ ہمارے ساتھ تھے. ولکنکم فتنتم انفسکم, مگر تم لوگوں نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈال دیا. یہ مطلب ہے کہ دنیا کی محبت اور دوسرے طرف اللہ کی محبت, ان دونوں میں سے تم نے انتخاب دنیا کی محبت کا کر لیا, لہذا تم نے فتنے میں اپنے آپ کو ڈال دیا. تو ان صورتوں میں آغاز میں یہ انتباہ ہے کہ یہ چیز تمہارے لیے راستے کا پتھر بنے گی. اور یہ جو انذار آخرت والی صورتیں ہیں, اس میں بھی در حقیقت یہ انذار آخرت, اس کے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ دنیا کی محبت ہے. چنانچہ ان اسی صورت میں یہ جو آیات پڑھی گئی اس سے پہلے فرمایا ذوقوا فتنتکم ھذا الذی ما کنتم بہ تستعجلون. ذوقوا فتنتکم, جو فتنے کا لفظ وہاں آیا وہ فتنے کا لفظ ادھر بھی آیا. چنانچہ متقی کا لفظ جہاں اس خاص کانٹیکسٹ میں استعمال ہوا ہے کہ دنیا سے ذخائر سے دنیا سے دنیا کی محبت, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انسان کا راستہ نہ روک لے, ان سے بچ کے رہنا. تقویٰ کے بنیادی معنی ہے بچنا, ان چیزوں سے بچ کے رہنا. تو ان المتقین فی جنات وعیون, بلا شبہ یقینا متقی جو ہے وہ باغات میں ہوں گے, چشموں میں ہوں گے. آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین, وہ خوشی خوشی اور لپک لپک کر لے رہے ہوں گے جو کچھ ان کے رب نے ان کو بخشا. اس سے پہلے یہ لوگ خوبکار تھے, یعنی یہ در حقیقت متقی کی صفات بیان ہو رہی ہیں. میں نے ان کا جو حوالہ دیا, ان کا ایسا خلاق ذہن ہے کہ وہ کوئی پرانی کی مثال لیتا ہے اور اس مثال کے اندر وہ جدت پیدا کر کے ایک بہت بڑی حقیقت ہمارے ذہن نشین کرتا ہے. اور اس کی محبت میں انسان جب گرفتار ہوتا ہے تو مولانا روم اس کی ایک مثال دیتے ہیں, اور مثال دیتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام کی. کہتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو وہ دو پردوں کے اندر محبوس ہو گئے, محجوب ہو گئے. ایک پردہ تھا مچھلی کا پیٹ اور دوسرا پرداتا اور کورنگ وہ ہے دریا اور سمندر. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ انسان بھی ہر انسان اس کے ساتھ بھی درحقیقت یہی معاملہ ہے, وہ بھی دو پردوں کے اندر آ گیا ہے, اللہ تعالیٰ سے محجوب ہو گیا ہے. وہ دو پردے کون سے؟ ایک پردہ ہے یہ ہمارا تن بدن اور جسم اور ہماری روح اس کے اندر محبوس ہو گئی ہے, ایک پردہ ہے. اور دوسرا پردہ یہ دنیا کی کشش اور لذت اور چٹخارے, یہ دوسرا پردہ ہے. چنانچہ وہ مثال دیتے ہیں, ای جہاں دریا و تن ماہی و روح یون سے محجوب از نوری سبو. یہ جہاں دریا ہے, یہ تن تمہارا, یہ وہ مچھلی ہے, وہ روح اور تمہاری روح یہ وہ یونس علیہ السلام ہے, محجوب از نور سبو جو صبح کی اس روشنی سے محروم ہے. یونس در بطن ماہی مختشر مخلص شرانیت از تسبیح بود. کہتے ہیں تمہارا یونس یعنی وہ تمہاری روح, تمہاری روح وہ جل سڑ رہا ہے اندر اس تن بدن کی مچھلی میں اور نکلنے کے لیے کوئی راستہ نہیں پا رہا سوائے ایک راستے کے کہ وہ ہے تسبیح. تو پھر آگے کہا کہ عام تسبیح, یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے کہ عام تسبیح از تن ماہی بجس چیز تسبیح آیت روز الگ. کہتے ہیں کہ یہ دنیا اور تن بدن کی مچھلی جو ہے اس کے جبڑے بھی بڑے مضبوط ہیں. حضرت یونس علیہ السلام کو جس مچھلی سے لے لیا تھا اس کے جبڑے بھی مضبوط تھے, نہیں کھل سکتے تھے, مگر ایک ہی طاقت تھے جس کی وجہ سے وہ جبڑے کھل گئے. وہ طاقت کون سی تھی؟ تسبیح کی. وَظَنُّونِ ذَهَبَ مُغَاظِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. تو رومی ہم سے کہتے ہیں کہ تم لوگوں کی تسبیح کون سی ہے جس کی وجہ سے دنیا اور تن بدن کی اس مچھلی سے تم نکلو گے؟ تمہاری تسبیح ہے آیت روز الگ. اس آیت کو یاد رکھو. وہ آیت کیا تھی؟ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ. یہ اللہ تعالیٰ سے اس وقت یہ تعارف ہو گیا اور بتایا گیا کہ دنیا کے اندر جب جاؤ گے تو بہت سے شیاطین ہیں جن و انس, وہ تمہارے اوپر دورے ڈالیں گے, تمہیں گمراہ کریں گے, یاد رکھنا یہ تعارف تم بھول نہ جاؤ. تو رومی کہتے ہیں کہ درحقیقت وہ تعارف ہم لوگ بھول گئے, وہ ہم بھول گئے, وہ تسبیح جو ہے وہ ہم سے چھوٹ گئی, لہذا دنیا کی یہ مچھلی جو ہے یہ ہمارے اوپر حملہ آور ہوئی اور ہم اس کے جبڑوں میں چلے گئے. تو در حقیقت اس دریا میں رہتے ہوئے اس مچھلی سے اپنے آپ کو محتاط رکھنا, یہ ہے در حقیقت وہ تقویٰ. پھر ان متقین کی آگے جو صفات اور خصوصیات بیان کی گئی, کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحارہم یستغفرون. یہ وہ لوگ ہیں جو راتوں کو کم ہی سوتے تھے اور رات کے پچھلے پہروں میں استغفار کرتے تھے, مغفرت مانگتے تھے. یہ ہے درحقیقت وہ موضوع قیام اللیل کہ اس کی اہمیت کیا ہے. چنانچہ قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں سورۃ آل عمران میں ارشاد فرمایا, الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. ان صفات گنوائی گئی اور پھر اس میں ایک صفت آئی کہ یہ وہ لوگ ہیں, یہ جو محبوب بنتے ہیں اللہ کے, یہ وہ ہیں مستغفرین بالاسحار جو صبح کے وقتوں میں استغفار کرتے ہیں, مغفرت مانگتے ہیں. سورۃ الفرقان میں فرمایا, والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. یہ وہ لوگ ہیں جن کی راتیں بسر ہوتی ہیں کہ جب یہ سجدہ ریز ہوتے ہیں, وقیاما اور قیام کی حالت میں, ظاہر ہے کہ یہ ارکان نماز ہے, اس سے مراد ہے نماز کے لوگ اس وقت کھڑے ہوتے ہیں, اس وقت نماز پڑھتے ہیں. سورہ الانعام میں سجدہ میں فرمایا, تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ان کے پہلو بستروں سے دور رہتے ہیں, یہ پکارتے ہیں اللہ کو خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ, اور جو کچھ ہم نے ان کو دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اور سورہ مزمل میں فرمایا, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. ایک کپڑا اوڑھنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, قم اللیل الا قلیلا, رات کو کھڑے رہو بجز تھوڑے حصہ کے. حدیث کی طرف آئیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے پچھلے پہر اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا تک نزول فرماتے ہیں اور کہتے ہیں هل من سائل فيعطى هل من داع فيستجاب له هل من مستغفر فيغفر له. کوئی سائل ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو دوں, کوئی پکارنے والا ہے جس کی پکار کو میں شرف قبول بخشوں, کوئی بخشش مانگنے والا ہے کوئی مغفرت مانگنے والا ہے کہ میں اس کو بخش دوں. اور پھر مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ فجر تک پھر اللہ تعالیٰ یہ ندا لگاتے ہیں کہ کون ہے جو ایسی ہستی کو قرض دے جو نہ تو مفلس ہے اور نہ ہی ظالم ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کی گھڑیوں میں گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں ایک بندہ اپنے رب سے دین اور دنیا کی بلائی کی جو چیز بھی اگر مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں, اور یہ گھڑی یہ ہر رات کو آتی ہے, کسی یہ نہیں کہ کسی خصوصی رات کی بات ہے, ہر رات کو یہ گھڑی آتی ہے. ایک اور حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کی نماز میں اللہ تعالیٰ رات کے وقت اللہ تعالیٰ اور بندہ ان کے درمیان قرب زیادہ ہوتا ہے, ایسے وقت میں اگر ہو سکے تو اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرو. ایک اور حدیث میں فرمایا فرض نماز کے بعد افضل نماز رات کی نماز ہے, اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رات کو اٹھتے تھے نماز پڑھنے کے لیے تو پھر پچھلے پہر میں گھر والوں کو بھی اٹھاتے تھے اور یہ آیت پڑھتے تھے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. ان حدیث کے بعد جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کی طرف آتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس قیام اللیل کی بہت بڑی اہمیت تھی. چنانچہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ رات کو کھڑے ہوئے اور صبح تک وہ ایک ہی آیت پڑھتے رہے, ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. ایک اور مقام پر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوتے تو سورۃ آل عمران کی وہ آخری آیات پڑھتے, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب الى آخر سورۃ, جہاں کی سورۃ ختم ہوتی ہے تو لعلکم تفلحون تک یہ آیات پڑھتے تھے. بعض مقامات پر ایک دعا آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھ کر یہ دعا پڑھتے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو یہ ہے در حقیقت قرآن اور حدیث کی روح سے اس قیام اللیل کی فضیلت. اچھا, اب یہ جو قیام اللیل ہے, ہم کہ رمضان میں جب ایک بندے مومن رات کو کھڑا ہوتا ہے تو اس کی کیا افادیت کے خلاف بھی کیا ہے؟ دیکھیں, یہ تو ہم جانتے ہیں کہ رمضان میں دو کام کرنے کے ہیں, دن کا روزہ اور رات کا قیام, اور ان دونوں کے اپنے مقاصد ہیں. دن کے روزے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کا یہ جسم اور بدن یہ موٹا ہو گیا ہے اور اس نے اس روح کو دبا لیا ہے, لہذا اس روح کو کیسے رستگاری ہو, کیسے خلاصی ہو, کیسے نجات ملے, کیسے اس تن بدن کی گرفت سے نکل آئے, تو اس کے لیے نسخہ یہ ہے کہ جسم اور بدن کو کمزور کرو, یہ اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. لہذا اس کو آپ نے اگر کمزور کر دیا تو اس کے پنجے جو اس پر اس نے گاڑے ہیں روح کے اوپر, وہ پنجے جو ہے وہ نکل آئیں گے نیچے سے جو ہے جسم, چونکہ انسان نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے, اسی سے تو جسم موٹا تازہ ہوتا ہے. لہذا کھانا پینا دن کے وقت بند کرو, جسم کمزور ہو گیا لہذا روح اس کی گرفت سے آزاد ہو گئی, یہ ہے دن کا روزہ. اب رات کا قیام وہ یہ کہ یہ جو روح آزاد ہو گئی ہے اب اس کو کھلاؤ پلاؤ. مثال اس چیز طرح, جنوری دسمبر جنوری کے مہینے میں ایک شخص جا رہا ہے, اس نے دیکھا کہ بلی کا بچہ وہ کسی نالی میں گرا ہوا ہے پانی میں, قریب ہے کہ وہ مر جائے. اس نے آ کر اس کو وہاں سے نکالا اور نالی کے کنارے پر رکھ دیا. بھئی یہ کام تو اچھا ہوا کہ نالی سے نکالا, مگر اب جب نالی کے کنارے پر رکھا تو جو ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اس سے یہ مر جائے گا. چاہیے تو یہ تھا کہ اس بچے کو گھر لے جایا جائے, وہاں اس کو دودھ پلایا جائے, کوئی کپڑے میں اس کو لپیٹا جائے تو تاکہ اس کو خوراک بھی ملے اور وہ گرمائش بھی ملے. تو یہ جو روح دن کے وقت جو جسم کو کمزور کر کے روح جب اس کے اندر سے برآمد ہوئی ہے تو یہ تو ایک سال تک جسم اور بدن کی گرفت میں رہی تھی. تو اب اس روح کو ویسے مت چھوڑو, اس روح کو آ کر دودھ پلاؤ, کپڑا اڑاؤ. تو اس کا دودھ کیا ہے؟ جسم اور بدن کا خوراک وہ تو یہ جو ہے زمینی خوراک ہے, یہ گندم ہے, یہ جو ہے. اور روح روحانی خوراک کیا ہے؟ اس کے اوپر سے آئی ہے, لہذا اس کی خوراک جو ہے وہی آسمانی قرآن مجید. چنانچہ رات کا جو قیام ہے اس میں قرآن شریف جب پڑھو گے تو یہ روح کے اوپر گویا کہ ایک بارش ہو گئی, اس کو اپنی غذا مل گئی, وہ روح تکڑی ہو گئی. تو یہ گویا کہ وہاں پر قیام اللیل کا فلسفہ وہ یہ ہے. یہ جو قیام اللیل, اب چاہیے کہ یہ ہر رات ہو, رمضان کے ساتھ اس کی کوئی وہ خصوصیت تو نہیں ہے. اب اس کے لیے جو تکلیف پیدا ہوتی ہے, ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا تک نزول فرماتے ہیں, گویا کہ وہ نیچے آ گئے. اور دوسری بات بندے کی طرف سے جو ہوتی ہے تو وہ یہ کہ دن کا جو شور و شغب ہوتا ہے اس میں انسان جو ہے وہ اس کی وہ محویت نہیں ہوتی اللہ کی طرف, وہ اس میں مصروف ہوتا ہے, مشغول ہوتا ہے. تو لہذا رات کی گھڑیاں وہ گھڑیاں ہیں کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ اوپر سے نیچے آ گئے ہیں, دوسری طرف بندے کا دل جو ہے قلب وہ بالکل حاضر ہوتا ہے. لہذا اس حاضر دل کے جب اللہ تعالیٰ قریب آ گیا تو گویا یہ اللہ اور بندے کے درمیان وہ محبت استوار ہو گئی, رشتہ استوار ہو گیا. اس قیام اللیل کے جو ثمرات ہیں, جو نتائج ہیں, وہ میں نے چند ایک یہاں پر لکھے ہیں. نمبر ایک, محبت الہی. ظاہر ہے کہ یہ کام ہر بلحوث کا کام نہیں ہے, تو وہ اس طرح ہوگی کہ ہم سے اگر کہا جائے کہ یہاں پر 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک نئی مسجد بنی ہوئی ہے, غیر آباد ہے, کون لوگ ہیں جو اپنی خوشی سے جا کر وہاں پر نماز پڑھیں؟ وہاں کوئی ٹرانسپورٹیشن نہیں ہے, پیدل جانا پڑتا ہے 3 کلومیٹر, زہرے کوئی بھی نہیں جائے گا. اس کے باوجود بھی جو وہاں جائے, کہ یہ کوئی ضروری نہیں کہ کوئی جائے, اس کے باوجود بھی جو شخص وہاں پر جائے تو مسجد کو آباد کرنے کے ساتھ اس کی خصوصی محبت ہے. بھائی اس پر کوئی فرض کوئی لازم تو نہیں تھا کہ آپ ضرور جائیں, اس کے باوجود 3 کلومیٹر پیدل جب ہو گیا ہے تو اس کے اندر اس کام سے اس کی محبت تھی. لہذا رات کے وقت جب انسان خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہا ہو, اس کے لیے کوئی ضروری بھی نہ ہو کہ تم لازمن فرض ہے کہ اٹھو, ضروری نہیں, آپشنل ہے. اور وہ بندہ جب اٹھتا ہے اور اپنے نفس پر قدم رکھ کر بیدار ہوتا ہے اور اللہ کے حضور جب کھڑا ہوتا ہے, تو ظاہر ہے کہ یہ ہر کس ناکس کا کام تو نہیں ہے, یہ تو اس شخص کا کام ہے جس کے دل میں یہ بات ہے کہ مجھے حاجت ہے اور مجھے ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کے قرب. لہذا پہلی چیز جو قیام اللیل سے پیدا ہوتی ہے وہ ہے محبت الہی. اور محبت الہی جب پیدا ہو جائے تو ظاہر سارا مسئلہ ہی حل ہو گیا. یعنی یہ جو کسل مندی ہے, سستی ہے, کاہلی ہے ہمارے اندر جو ہوتی ہے دین کے احکامات کے سامنے, جس کی وجہ کیا ہے؟ درمیان میں خلا ہے ہمارے اور اللہ کے مابین. یہ خلا اگر ختم ہو گیا, یہ فاصلہ اگر ختم ہو گیا, تو بس پھر تو کوئی بڑے سے بڑا حکم بھی ہمارے لیے بالکل آسان ہے. کیونکہ محبت کا عنصر ہے. ماں پوری رات وہ جاگتی رہتی ہے بچے کے لیے, وہ کروٹیں بدلتا رہتا ہے, وہ پیشاب کرتا ہے جو بھی, مگر ماں جو ہے اس کے اندر بھی اس کو ایک سکون اور اطمینان مل رہا ہے ماں کو, کیونکہ اس میں جو ایلیمنٹ ہے وہ محبت کا ہے. چنانچہ اس مثنوی میں چوتھی جلد میں مولانا روم جب ایک حکایت بیان کرنے کے بعد اس موضوع پر پہنچے ہیں محبت, جناب لقمان کی ایک حکایت کہ اس کو جب اس بادشاہ نے وہ دیا ایک پھل دیا, بہت زیادہ کڑوا تھا اور یہ کھا رہا تھا, اور جب بادشاہ نے خود ایک وہ لیا تو اس کو وہ مٹا اس کیا, اور ان سے پوچھا کہ آپ کیسے اس کو کھا رہے تھے, تو اس نے کہا کہ مجھے آپ سے جو محبت ہے آپ کی نگاہوں میں جو مقام اور مرتبہ آپ نے میرا رکھا ہوا ہے وہ جو محبت قائم ہو گیا ہے تو اب آپ کے ہاتھ کی تلخ چیز میرے لیے کوئی تلخ اور کڑوی چیز رہی ہی نہیں. چنانچہ وہاں سے پھر یہ اس نقطے کو لیتے ہیں کہ از محبت مس ہا ذری شوت از محبت درد ہا صافی شوت وز محبت درد ہا شافی شوت. کہتے ہیں کہ محبت جب قائم ہو جائے کسی سے وہ اگر آپ کو مین کچیل والا اگر شراب دے دے درد اس کو کہتے ہیں تو انسان کہتے ہیں کہ تو بالکل مجھے بڑا صاف اور شفاف شراب دے دیا. تو از محبت درد ہا صافی شوت وز محبت درد ہا شافی شوت از محبت خار ہا گل میشوت وز محبت سرک ہا مل میشوت. محبت ہی وہ ایلیمنٹ ہے جس سے کانٹے جو ہے وہ پھول بن جاتے ہیں اور محبت ہی وہ ایلیمنٹ ہے جس سے کٹائی سے بھرپور سرکہ جو ہے مل میشوت وہ خوشگوار شراب بن جاتا ہے. از محبت سجن گلشن میشوت بے محبت روزہ گلغن میشوت. محبت کی وجہ سے جیل خانہ باغ بن جاتا ہے. بغیر محبت سے اگر باغ ہے گلغن میشوت تو آگ کی بچی بن جاتی ہے. از محبت نار نور میشوت از محبت نار نور میشوت وز محبت دیو سورے میشوت. اگر دیو بھی سامنے آ جائے مگر محبت کا ایلیمنٹ ہے تو اس میں پوری جنت جو ہے نا وہ آپ کو نظر آئے گی. پوری جنت ہے تو دیو تو نہیں. از محبت نیش نوشے میشوت وز محبت شیر موشے میشوت. کہتے محبت کا ایلیمنٹ اگر ہو تو نیش نوشے نیش کہتے کسے کہتے تیر اور چھری. کہ اگر اس کی طرف سے جو آپ کا محبوب ہے اس کی طرف سے اگر چھری سے حملہ بھی ہو نوشے میشوت تو آپ کے لیے وہ دوائی بن جاتی ہے. اور وز محبت شیر موشے میشوت اور محبت وہ چیز ہے کہ وہ شیر چھنگالتا ہوا وہ خوفناک درندہ اس کی اگر آپ سے محبت بن جائے تو پھر وہ دم ہلاتا ہوا چوہا بن کر آپ کے سامنے سر رکھے گا. تو ذہر اللہ اور بندے کے درمیان یہ جو فاصلہ ہے یہ عدم محبت کی وجہ سے جب یہ محبت قائم ہو گئی تو وہ ایک فاصلہ ہٹ گیا ختم ہو گیا. پھر اللہ کی طرف سے کوئی حکم وہ اس کے اندر کوئی سختی پھر انسان کو محسوس نہیں ہوتی. یہ ہے نمبر ایک. نمبر دو دوسری چیز اس میں یہ جو ان کا ہے نماز کہ سٹ جگہ قیام آ تو یہ نماز ہم لوگوں کے نزدیک تو بس وہ ایک رسم ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ نماز جب انسان اللہ کے حضور کھڑا ہو جائے تو گویا کہ وہ ان تمام خداؤں سے ان کی خدائی سے اور ان کی بندگی سے انسان استعفی دے چکا. یعنی اس کی جو اصل اسپرٹ ہے اصل روح ہے نماز کی یہ چیز اگر سامنے رہے تو انسان کے اندر جو عاجزی اور خاکساری اور فروتنی اور مسا ہوتی ہے بس یہی اللہ کو مطلوب ہے. یعنی دو باتوں میں اگر ہم اس کو سمجھے تو وہ یہ کہ اللہ کا مقام جتنا بلند ہے انسان جس قدر پستی میں چلا جائے یہی اللہ تعالیٰ کا محبوب انسان ہے. غنی کاشمیری فارسی زبان کا شاعر ہے وہ کہتے ہیں دفع شد وسواس خاطر اس نمازی با حضور من بدستی بستا واکر دین کفل بسترا. کہتے کہ نماز کے ذریعے سے تو مسئلہ ہی حل ہو گیا. من بدستی بستا میں نے جب ہاتھ باندھے واکر دین کفل بسترا تو میں نے بند تالا جو تو میں نے کھول دیا. یعنی اگر ہم کسی دروازے کے پاس جائیں اور اس شخص کے ہاتھ اگر ایسے بندے ہوئے ہوں تو تالا تو کبھی نہیں کھلے گا. مگر غنی کاشمیری کہتے ہیں کہ میں نے بندے ہاتھوں سے تالا کھول دیا تو اصل میں نماز کی طرف اشارہ کرنے کہ جب میں نے ہاتھ باندھ لیے اس سے پہلے تو غرور تھا سرکشی تھی تمرد تھا فرونیت تھی رونت تھی وہ چیزیں ختم ہو گئی اور جب میں نے اسے ہاتھ باندھ لیے اور سر میں نے جھکا دیا تو اللہ کی معرفت کا دروازہ کھل گیا. تو من بدستے بستا واکر دین کو بے بستر. صاحب صاحب فارسی زبان کا دوسرا وہ کہتے ہیں پستی دلیل قرب بود در طریقے عشق ای جا پیادہ پیش بود سوار. ہاں صاحب کہتے ہیں ادھر ہم کھڑے ہیں اور ادھر سے ایک گھڑ سوار ہے اور دوسرا پیدل ہے ان کو ہم کہیں کہ اس کونے تک جاؤ تو پہلے کون پہنچے گا؟ گھڑ سوار. مگر صاحب کہتے ہیں کہ نہیں پیدل پہنچے گا. وہ اصل میں اسی سے یہ نقطہ پیدا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عدالت اور اس کے دربار کی جو بات ہے وہاں پر جو شخص گھوڑے کے اوپر گیا ہے اس کے اندر اب بھی کچھ بڑائی ہے. زمین سے تو یہ اوپر ہے. جو شخص زمین کے ساتھ ساتھ ہے اللہ کے دربار میں اصل اہمیت اس شخص کی ہے. تو صاحب کہتے ہیں کہ یہ پیدل شخص اللہ کی دربار سے بلاوا اس پیدل کو آئے گا کیونکہ اس کی صفت خاکساری کی ہے مٹی کے ساتھ ہے. اس لیے مولانا روم کہتے ہیں چیز تعظیم خدا افراشتن خدا کی تعظیم کیا ہے؟ اس کو بلند کرنا. خیش تندرا خاک و خارے ساختن، اور اپنے آپ کو مچھی بنا لینا، اپنے آپ کو مچھی بناؤ، تب اللہ تعالیٰ کے دربار سے جو ہے وہ بلاوا آئے گا. تیسری چیز، یہ جو اس میں الفاظ آتے ہیں، وَبِلَسَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور صبح کے وقتوں میں وہ لوگ استغفار کرتے ہیں، وہ لوگ جڑجڑاتے ہیں، وہ اپنے عیوب کو سامنے لاتے ہیں. یہ جو چیز ہے، یعنی ایک تو یہ کہ رات کا وقت ہے، رات کا وقت، لہذا نمود اور نمائش اور ریاکاری اور یہ تمام چیزیں گویا کہ نکل گئی، اور یہی چیز تو انسان کے لیے فتنہ ہے. اور نمبر دو، پھر انسان کے جو ہے اس وقت اپنے عیوب کے، یستغفرون، وہ استغفار کرتے ہیں، وہ مانگ اللہ سے مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہماری مغفرت، ہمارے لیے ہم مغفرت طلب کرتے ہیں، ان کی جو کمیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، ان تمام کی یا اللہ درگزر فرما. اور سورت فرقان میں جہاں وہ آیت آئی ہے سجدوں وقیام، والذین یبیتون لربہم سجدوں وقیاما، تو اس کے بعد یہ لوگ اپنی کوئی بڑائی بیان نہیں کرتے کہ ہم نے تو اتنی اس قدر عبادت کیے. وہاں پر بھی یہ نقطہ ہے کہ ربنا صرف عنا عذاب جہنم ان عذابہا کان غراما، کہ یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے دور رکھ، وہ ہم سے پھیر دے، ہم سے اس کو ہٹا دے. تو گئے کہ یہاں پر اپنے عیوب کی بات ہے کہ انسان اپنے نقائص اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ رکھتا ہے، اور یہ بھی بہت بڑی دولت ہے جس شخص کو یہ حاصل ہو جائے، جس کو حاصل ہو جائے یہ بہت بڑی دولت ہے. یہ ہے کہ انسان کے تقوی اور پرہیزگاری کا کوئی اشتہار ہو، وہ لوگوں کے سامنے آ جائے، یہی انسان کو دبونے والی چیز ہے. چنانچہ وہ جو مشہور ہے طاووس کے بارے میں، اس کے وجود میں جو سب سے زیادہ اور خوبصورت کیا چیز ہے، وہ ہے پر. یہی اصل میں فتنہ ہے، جب وہ اس پر کی پھر نمائش کرتا ہے، تو نمائش کی وجہ سے دشمن اس پر حملہ آور ہوتا ہے کہ اس پر کو حاصل کیا جائے. تو رومی اس لیے کہتے ہیں فتنہ تستی پری تاوتیت کشتراکت باید و قدوسیت، تمہارا اصل فتنہ یہی پری تاوت ہے، کہ تمہارے اندر جو اوصاف ہیں، ان اوصاف کو جو تم ریفلیکٹ کرتے ہو، لوگوں کے سامنے آتے ہیں، اس سے تمہارے اندر ایک عجب اور غرور کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہی چیز در حقیقت تم کو لے ڈوبتی ہے. یا وہ کہتے ہیں خیش را رنجور سازو زار زار، اپنے آپ کو کمزور دکھاؤ، زار زار دکھاؤ، تا تورا بیرون کنندز اشتہار، تاکہ تمہارا اشتہار نہ لگے. اشتہار خلق بندے محتمس کہ بھی بندے آہن کے کمس، کہ یہ جو اشتہار لوگوں میں کسی کی پرہیزگاری اور پاکسائی کی وہ ہو جائے. مولانا ہارون کہتے ہیں یہ ایسی سخت زنجیر ہے کہ لوہے کی زنجیر سے کہیں بل چل کر ہے. نمبر چار، چوتھی چیز جو قیام اللیل سے ہمیں حاصل ہوتی ہے، وہ ہے جذبہ عمل بذریعہ قرآن. ظاہر ہے کہ اللہ بندے سے کیا چاہتے ہیں، آخرت پر اس کا ایمان مضبوط ہو، مستحکم ہو. تو جو ایمان بالآخرہ انسان قرآن سے سیکھتا ہے، وہ تو کہیں اور سے نہیں سیکھا جا سکتا. تو رات کے وقت نماز میں قرآن، بندے کے لیے ثابت قدمی چاہیے. ثابت قدمی کے لیے قرآن مجید کی آیات جس قدر اہم ہے، تو اور کون سی چیز اس سے زیادہ اہم ہوگی. لہذا جب یہ قرآن پڑھتا ہے، قرآن جو آتا ہے، اس کی گویا کہ روح کی گہرائیوں میں یہ پیوست ہو رہا ہے. اسی قرآن کے ذریعے سے انسان کو پھر عمل کی توفیق ملتی. یہ چار صفات جب سامنے آ گئی، اور ان میں سے میں نے یہ جو بتایا کہ نماز اور استغفار اپنے عیوب پر یہ نظر کرتے ہیں، در حقیقت دو بہت بڑی بیماریاں ہیں، دو. اور ان دونوں بیماریوں کا علاج یہاں پر ایک ادبی آیت ہے کہ وسیع مالحم حق السائل والمحروم، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے مالوں میں سائل اور محروم کا حق ہے، یعنی یہ دیتے ہیں جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے، یہ اپنے پاس ذخیرہ نہیں کرتے، یہ دیتے ہیں. دو خطرناک بیماریاں انسان کے اندر تباہ کرنے والی. ایک ہے حب جا کی بیماری، کہ انسان کے اندر یہ غرور اور سرکشی ہو، عجب اور کبر ہو. اور دوسری بیماری حب مال. چنانچہ قرآن مجید میں آپ دیکھتے ہیں کہ ان دو چیزوں کو بہت ریفلیکٹ کیا ہے، واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہ دونوں اقامت الصلاۃ اور ایتاء الزکاۃ، یہ ان دو بیماریوں کا علاج. اقامت الصلاۃ کیا ہے؟ حب جا کی بیماری کا علاج ہے. اپنا غرور توڑو، سرکشی ختم کرو، اللہ کے سامنے جھکو. اور حب وہ یہ کہ انفاق تم دے دو. تو آگے فرمائے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں سائل اور محروم کا حق ہوتا ہے. یہ نہیں کہ اپنے پاس رکھتے ہیں اور وہ جو ہے اس پر عیاشیاں کرتے ہیں. جا جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے ان میں سے یہ ان کو دوسرے لوگوں کو وہ دیتے ہیں. میں دو تین منٹ میں اب اس کا باقی حصہ رکھتا ہوں. اس کے بعد آیا ہے کہ وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم افلا تبصرون, اور زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. دیکھو ایک بڑا حسین ترتیب ہے یہ جو آیات کی یہاں پر سیٹنگ ہے. اوپر قیام اللیل کے ذریعے سے انسان کے دل کی صفائی ہو گئی, یہاں محبت الہی آ گئی, یہاں سے غرور اور سرکشی ختم ہو گئی, یہاں عاجزی اور خاکساری آ گئی, یہاں سے خود نمائی اور نمائش اور خود ستائی کے جذبات نکل گئے. جب دل روشن ہو گیا تو اب یہ جو روشنی ہے دل کی یہ اوپر آئے گی دماغ کی طرف, یہ روشنی آئے گی آنکھوں میں, اور یہ روشنی آئے گی کانوں کی طرف. لہذا یہی ہے اس کی وہ اصل فلسفی کہ پھر انسان کو اس کائنات کے اندر ہر جگہ جب وہ دیکھے گا وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور کاریگری اس کو نظر آئے گی. چنانچہ صاحب نے بڑا برمحل کہا ہے کہ دل بہوس پاک کن فیضی کشائش ببینی, کہ یہ دل حوث سے پاک کرو تو اللہ تعالیٰ کی فیوز کا پھر تم مشاہدہ کرو. دل بہوس پاک کن فیضی کشائش ببی آنکھ درون دلس کفل درون دلس, وہ جو تمہارے دل کے اندر ہے اسی نے تو تالا لگا دیا ہے آپ کے دل پر. وہ چیزیں اگر ختم ہو گئی تو دل روشن وہ سامنے آ گیا, اس دل روشن کی روشنی وہ پھر ریفلیکٹ ہوگی, تو جب آپ دیکھیں گے کائنات میں آپ کو نظر آئے گا کہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ کے جلوے نظر آ رہے ہیں. تو وفی الارض آیات للموقنین, زمین میں یقین رکھنے والوں کے لیے وہ نشانیاں ہیں. وفی انفسکم افلا تبصرون, اور خود تمہارے نفوس کے اندر ہے کیا تمہیں نظر نہیں آتا. اس کا اختتام میں سعدی شیراز کے شعر پر کرتا ہوں کہ بذکرش ہرچی بینی در خروشت ولیدانت دنیما دریمانہ کے گوشت, نہ بلبل برگلش تسبیح خانی کہ ہر خارے بتسبیحش زبانی. سعدی شیراز کہتے ہیں کہ بذکرش ہر کی بھی نہیں در خروشت, جس کو تم دیکھو اس کائنات میں وہ تو اللہ تعالیٰ کی یاد کر رہا ہے, وہ مصروف حمد و ثنا ہے جو کچھ بھی ہے, یہ نہیں کہ صرف انسان. مگر اس کو وہ شخص سن سکتا ہے کہ وہ شخص اس کے کان ہیں کھلے ہوئے. نہ بلبل برگلش تصدیقانی, یہ بلبل جو ہے صرف یہ نغمہ کرا نہیں ہے, وہ تو ہر شخص کی کان یہ آواز سن سکتا ہے. صرف بلبل نہیں کہ ہر خارے بتسبیحش زبانی, یہ جو سوکھا کانٹا ہے انسان کے کان اگر کھل گئے ہو دل کی روشنی کی وجہ سے اور اس کی آنکھیں اگر بینا ہو گئی ہیں تو ایک کانٹوں کی تسبیح کو بھی پھر سن سکتا ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حضور وہ تسبیح کر رہے ہیں. فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ, پس آسمان اور زمین کے رب کی قسم یہ حق ہے, یہ آخرت, یہ قیامت, یہ میزان, یہ میدان حشر, یہ سب کچھ حق ہے. اس طرح جس طرح کہ تم بولتے ہو تمہاری زبان سے یہ الفاظ کا نکل رہا ہے کچھ مشکل تمہارے لیے نہیں ہے, اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.